عدولیت او من سفین ابن یامین یجور بها الملاح طورا ویهتدی یشق حباب الماء حیزومها بها کما قسم الترب المفایل بالیدی وفی الحی احوا ینفض المرد شادن مظاهر سمطی لؤلؤ وزبرجدی. گزشتہ سبق میں ہم نے طرفۃ ابن العبد کا معلقہ شروع کیا تھا اور آغاز میں تشبیب شاعر اپنے عاشقہ کا ذکر کر رہا ہے. اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ یہ شاعر جو عاشقہ وغیرہ کا آغاز میں ذکر کرتا ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کی حقیقت میں بھی کوئی عاشقہ ہو. ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو, بس ایک فرضی عاشقہ یعنی عورتوں کے حسن و جمال اور محبت کی باتیں شروع میں ذکر کر دیتا ہے. تو مقصد صرف کیا ہوتا ہے, لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کروانا. بھائی تو یہ نہیں کہ یہ شاعر کی کوئی خالہ نامی عاشقہ تھی. ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے فرضی ہو. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. آگے دیکھیے بھائی, عدولیت او من سفین ابن یامین یجور بها الملاح طورا ویهتدی. عدولیہ یہ بعض شارحین فرماتے ہیں کہ یہ نسبت ہے کسی قبیلے کی طرف. بحرین وغیرہ یا یمن کا کوئی قبیلہ تھا تو اس کی طرف نسبت ہے بھائی. اور جبکہ بعضوں نے لکھا کہ یہ کسی جزیرے کا نام ہے تو وہ جزیرے والے جو ہیں تو اس جزیرے کی طرف نسبت ہے. اور یہ جو عدولی, یاد رکھیے یہ روایات میں مرفوع بھی آیا ہے اور مجرور بھی, عدولیتن بھی آیا ہے اور عدولیتن بھی آیا ہے اس شعر کے اندر. تو اگر اس کو مرفوع پڑھیں تو پھر یہ صفت ہے خلایا کی. کس کی صفت ہے؟ وہ بڑی کشتیاں کس کی ہیں؟ قبیلہ عدولی قبیلے والوں کی کشتیوں کی طرح. بھائی خلایا مرفوع ہے نا, مرفوع, تو اس کی صفت بھی کیا ہوگی؟ مرفوع. کیوں؟ کیونکہ کانا کس میں سے؟ حروف مشبہ بالفعل. کیا کرتے ہیں؟ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں. ان زیدن قائم, توجہ ہے. اسی طرح کان زیدن اسدن, گویا کہ زید کس کی طرح ہے؟ شیر کی طرح ہے. تو کان اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع. تو پیچھے حدوج المالکیہ, یہ کان کا اسم ہے اور خلایا اس کی خبر ہے تو یہ مرفوع ہے. تو اس کی صفت عدولیہ یہ بھی کیا ہوگی؟ مرفوع. تو مرفوع ہونے کی ایک وجہ یہ, یا مرفوع اس لیے ہے کہ اس کو خبر بنا دیں مبتدا محذوف کے, ایہیا عدولیتن, وہ کشتیاں کس جیسی ہیں؟ قبیلہ عدولی والی ہیں, یعنی ان جیسی ہیں بھائی وہ کشتیاں. اور یا اس کو مجرور پڑھیں, عدولیتن, اگر اس کو مجرور پڑھا جائے تو اس صورت میں یہ سفین ان کی صفت ہے اور سفین مضاف الیہ ہے, مجرور ہے, تو اس کی صفت بھی کیا؟ مجرور. اور پھر آپ کے ذہن میں آئے گا کہ سفین مذکر ہے, عدولیہ مؤنث ہے. بھائی سفین جمع ہے اور جمع بتاویل جماعت کس کے حکم میں ہے؟ واحد مؤنث. اس لیے اس کی صفت عدولیہ کیا لائی گئی؟ واحد مؤنث. او من سفین ابن یامین, یا یہ ابن یامین کی کشتیاں ہیں. سفین وہی کشتیاں, ابن یامین, یہ ابن یامین یہ کسی شخص کا نام ہے اور یہ کوئی کشتیاں چلانے والا ہے. تو اس کے پاس کوئی بڑی کشتیاں ہوں گی اس لیے اس کو ذکر کیا, یا وہ کشتیاں بنانے والا ہوگا جو بڑی بڑی کشتیاں بناتا ہوگا. تو بہرحال کوئی خاص وجہ, اس کی کشتیاں مشہور ہوں گی کچھ, اس وجہ سے اس کو ذکر کیا. یہ میری عاشقہ والوں کے جو کجاوے ہیں یہ بڑی کشتیوں کی طرح معلوم ہو رہے ہیں. وہ بڑی کشتیاں جو کس کی ہوں؟ ابن یامین. تو یہ قبیلہ عدولی یا جزیرہ عدولی کی طرف نسبت کی, یا ابن یامین کی کشتیوں کی طرف نسبت کی, بڑا ہونے کے اندر اس قبیلے کی کوئی کشتیاں ہوں گی یا اس جزیرے والوں کی جو کشتیاں ہوں گی وہ بڑی بڑی ہوں گی. اسی طرح یہ جو ابن یامین ہے یہ کوئی کشتیاں بنانے والا اسی قبیلے کا یا اس جزیرے کا تو اس کی بھی کشتیاں بڑی بڑی ہوں گی اعلیٰ ہوں گی، اس لیے ان کے ساتھ تشبیہ دی جیسے اس کی کشتیاں ہوں بھائی. یجور بحل ملاح طورم و یحتدی، جارا یجور کے معنی ہوتے ہیں راستے سے ہٹنا، عربی میں کہتے ہیں جارا فلان عن الطریق، وہ راستے سے ہٹ گیا. تو جارا عن الطریق کا کیا معنی؟ راستے سے ہٹنا لازم ہے، لیکن باغ لائے اور باغ یہ فعل کو کیا کرتے ہیں؟ متعدی. تو یجور بحل ملاح، یہ ضمیر راجع ہے پیچھے جو خلایا اور سفین کا ذکر تھا کہ ان کشتیوں کو ملاح کیا کرتے ہیں؟ ہٹاتے ہیں. جارا یجور کا معنی ہٹنا اور با کے ساتھ معنی کیا ہو جائے گا؟ ہٹانا. یجور بحل ملاح کہ ان کشتیوں کو ملاح کبھی کیا کرتے ہیں؟ ہٹاتے ہیں راستے سے. یجور بحل ملاح، ملاح کشتی چلانے والا، طورن کبھی مرتبہ کے لیے آتا ہے طورن، و یحتدی اور اہتداء کا معنی ہے راستے پر ہونا، راستے پر چلنا. ایک ہے ہادی اور ایک ہے مہتدی، مہتدی جو خود راستے پر ہو اور ہادی جو دوسروں کو راستہ دکھائے بھائی. تو یحتدی کا معنی ہے راستے پر چلنا. سی عدولیتن او من سفین ابن یامین یجور بحل ملاح طورا و یحتدی، کہ وہ ان کی کشتیاں جو ہیں یوں معلوم ہوتی ہیں جیسے قبیلہ عدولی کی کشتیاں ہوں یا ابن یامین کی کشتیاں ہوں، کہ یجور بحل ملاح طورا کہ کبھی تو ملاح ان کو راستے سے ہٹا دیتا ہے، و یحتدی اور کبھی راستے پر چلاتا ہے، کبھی راستے سے ہٹاتا ہے اور کبھی راستے پر چلاتا ہے. اور میں نے بتلایا وجہ کیا ذکر کی، یہ ملاح ان کو راستے سے ہٹاتا ہے اور کبھی چلاتا ہے، وہی مسافت کو کم کرنے کے لیے. اگر راستہ ٹیڑھا ہے تو اس کے لیے پہلے سے ہی اونٹوں کو اس کی طرف موڑ دیا، راستے سے ہٹا دیا، تو کبھی وہ راستے پر چلاتا ہے اور کبھی ان کو راستے سے ہٹاتا ہے. تو کبھی ان کو ملاح راستے سے ہٹاتا ہے اور کبھی راستے پر چلاتا ہے. یشق حباب الماء حیض موہا بہا کما قسم ترب المفائل بالید، شق یشق کا معنی ہے پھاڑنا، پھاڑنا. حباب الماء، حباب کہتے ہیں موجوں کو بھائی، پانی کی موجیں جو ہیں، اور اس کا مفرد ہے حبابتن. حیزومہا، حیزوم کہتے ہیں سینے کو بھائی، یا سینے کا درمیان والا حصہ. حیزوم کا معنی ہے سینہ، سینہ. اور یہ مفرد ہے، اس کی جمع آتی ہے حیازین بھائی. حیزومہا بیہا، یہ ضمیروں کے مرجع سمجھ لیں بھائی ورنہ آپ کے لیے ترجمہ مشکل ہو جائے گا. حیزومہا، یہ ہا ضمیر جو پہلی ہے یہ راجع ہے خلایا کو، خلایا. حیزومہا ان کشتیوں کے سینے جو ہیں، سینے جو ہیں، اور خلایا ہے جمع، اور ہا ضمیر واحد مؤنث کی راجع کی بتاویل جماعت ان کے، واحد مؤنث کے حکم میں. اور بیہا، بیہا کی ہا ضمیر راجع ہے نواصف کو، نواصف کو. حیزومہا، میں نے بتلایا حیزوم مفرد ہے اور ہا ضمیر کس کو راجع؟ خلایا، وہ جمع ہے. تو ان کشتیوں کا ایک سینہ ہوگا یا کئی سینے، سینے سے مراد ہے کشتیوں کا اگلا حصہ، اگلا حصہ. تو حیزوم ہے مفرد اور ہا ضمیر خلایا کو راجع ہے، تو ان کشتیوں کا ایک سینہ ہوگا یا کئی سینے ہیں؟ کئی سینے، کئی اگلے حصے ہیں. تو سوال پھر یہ مفرد کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ حیزومہا ان کشتیوں کا سینہ، ان کشتیوں کا اگلا حصہ. جواب یہ کہ ہاں، جب کشتیاں کئی ہیں ان کے اگلے حصے بھی کئی ہو گئے، لیکن شعر کے اندر مفرد کا لفظ استعمال کر لیا، کیونکہ اگر جمع کا لفظ استعمال کیا جائے تو شعر کا وزن خراب ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے شاعر نے مفرد کا لفظ استعمال کیا. اور چونکہ کوئی اشتباہ بھی نہیں، اشکال بھی نہیں، بات بالکل واضح ہے، ایک کشتی ہوگی تو ایک اگلا حصہ، زیادہ ہے تو زیادہ اگلے حصے ہوں گے، چونکہ بات بالکل واضح تھی، اس لیے شاعر نے مفرد کا لفظ استعمال کر لیا کہ مفرد بھی استعمال کر لیا جائے تو کسی کو کوئی اشتباہ نہیں ہوگا، بات بالکل واضح ہے کہ کئی کشتیاں ہیں تو ان کے اگلے حصے بھی کئی ہوں گے. کما قسم کما قسمت تربا، قسم یقسمو کے معنی ہے تقسیم کرنا، ترب، ترب اور تراب یہ مٹی کو کہتے ہیں بھائی، مٹی. المفائل، مفائل بھائی، مفائل مفائلہ سے ہے، مفائلہ دیہات میں کھیلا جانے والا کھیل ہے، بچے کھیلتے ہیں کہ کوئی چیز، چھوٹی سی چیز جو ہے اپنے سامنے مٹی کی ڈھیری بناتے ہیں، مٹی یا ریت کی، اور اس کے اندر وہ چیز چھپا دیتے ہیں، اور پھر اس کو دائیں بائیں پہلے ہلاتے ہیں تھوڑا سا، اور پھر ایک دم اس کے دو حصے کر دیتے ہیں، اور پھر سامنے والے سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ وہ چیز کس حصے میں ہے، دائیں حصے میں یا بائیں حصے میں. بھائی کھیل سمجھ میں آیا؟ جی. تو یہ اس کھیل کو مفائلہ کہتے ہیں، مفائلہ. اور یہ جو کھیلنے والا ہے، اور یہ جو مٹی میں چیز چھپانے والا ہے، اور پھر اس کی دو ڈھیریاں کر دینے والا ہے، اس کو کہتے ہیں مفائل، مفائل. تو کہتے ہیں یشق حباب الماء حیث محا بہا، یشق پھاڑ رہا ہے حباب الماء ان پانی کی موجوں کو، حیزو موہا ان کشتیوں کے سینے، ان کے اگلے حصے جو ہیں وہ پانی کو پھاڑ رہے ہیں، بیہا ان وادی کے گہرے حصوں میں. تشبیہ دی بھائی ان کے کجاووں کو کس کے ساتھ؟ کشتی کے ساتھ. اور کشتی پانی میں کیسے چلتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے پانی میں جب چلتی ہے وہ کشتی کا اگلا حصہ پانی کے پھاڑتا ہوا دو حصے کرتا ہے، کچھ پانی دائیں طرف ہو جاتا ہے کشتی کے اور کچھ بائیں طرف. بھائی تو اس کو تشبیہ دے دی مفائلہ، اس کھیل کے ساتھ تشبیہ دے دی. جیسے مفائل کیا کرتا ہے؟ اس مٹی کی ڈھیری کو تقسیم کر کے اس کے دو حصے کر دیتا ہے. اسی طرح کشتی کا اگلا حصہ بھی جو ہے وہ پانی کو پھاڑ کر اس کے دو حصے کر دیتا ہے. یشق حباب الماء حیزومها بها، پھاڑ رہا ہے حباب الماء پانی کی موجوں کو، حیزومها ان کشتیوں کے سینے، ان کشتیوں کے اگلے حصے پانی کی موجوں کو پھاڑ رہے ہیں، بہا اس وادی کے گہرے حصوں میں، کما قسمت تربا جیسے کہ مٹی کو تقسیم کرتا ہے، المفائل وہ کھیل کھیلنے والا، بالیدی ہاتھ کے ذریعے. بالید کا تعلق قسمہ سے ہے، جیسے ہاتھ کے ذریعے مٹی کو تقسیم کر دیتا ہے، المفائل کون؟ وہ کھیل کھیلنے والا. اسی طرح یہ کشتیاں بھی پانی کو پھاڑ کر اس کے دو حصے کر دیتی ہیں. بھائی تشبیہ سمجھ میں آ گئی. وفی الحی احوا ينفذ المرد شاد مظاهر سنت لؤلؤ وزبرجد. وفی الحی، حیون کہتے ہیں قبیلے کو. احوا، احوا، احوا کا معنی بعض شارحین فرماتے ہیں کہ یہ جو ہرن ہے اس کے ہونٹ جو ہیں وہ گندمی رنگ کی طرف مائل ہوتے ہیں، گندمی رنگ کے ہوتے ہیں، تو یہ مراد ہے یہاں پر. اور یہ صفت صرف ہرنوں میں پائی جاتی ہے، تو احوا سے کیا مراد ہے؟ ہرن. ای زبین احوا، زبین ہرن کو کہتے ہیں بھائی، تو موصوف محذوف ہے. تو احوا کا کیا معنی؟ ہرن جس کے ہونٹ کس رنگ کی طرف مائل ہوں؟ گندمی رنگ کی طرف مائل ہوں بھائی، گندمی رنگ جیسے ہوں. اور بات فرماتے ہیں کہ احوا وہ چیز جس کا رنگ سیاہی کی طرف مائل ہو، تو سبز رنگ ہو یا سرخ رنگ ہو اور وہ سیاہی کی طرف مائل ہو تو اس کو احوا کہتے ہیں. تو مراد ہرن ہے کہ اس کے ہونٹ جو ہیں کس کی طرف مائل ہیں؟ سیاہی کی طرف مائل ہیں، ایسا سرخ جو سیاہی کی طرف مائل ہو. اور بعض شارحین نے لکھا ہے کہ احوا جو ہے، احوا وہ ہرن جو ہے اس پر کچھ سیاہ نشان یا دھاریاں کچھ ہوتی ہیں، تو اس ہرن کو احوا کہتے ہیں بھائی. اور مراد اس سے یہ آنکھوں کی سیاہی مراد ہے، وہ دھاریاں وغیرہ مراد نہیں ہے، بلکہ کیا مراد ہے؟ آنکھوں کی سیاہی مراد ہے. اور یہ ہرن کی آنکھیں خوبصورتی کے اندر ضرب المثل ہیں بھائی، تو وہ مراد ہے بھائی. نفذا ينفذ کے معنی ہے جھاڑنا بھائی، درخت سے پتے وغیرہ جھاڑنا یا پھل جھاڑ کر نیچے گرانا، اس کو نفذ کہتے ہیں. مرد کہتے ہیں پیلو کا تر و تازہ درخت بھائی، پیلو کا تر و تازہ درخت اس کو مرد ان کہتے ہیں بھائی، جس سے مسواکیں وغیرہ بنائی جاتی ہیں. اور شادن، شادن کہتے ہیں ہرنی کا جوان بچہ بھائی، جو مضبوط ہو گیا اور اب ماں کا محتاج نہ رہا. ابتدا میں تو ماں کا محتاج ہے، اس کا دودھ وغیرہ پیتا ہے، اس پر گزارا کرتا ہے، لیکن جب ذرا کچھ بڑا ہو جائے، ذرا مضبوط ہو جائے، ماں کا حاجت نہ رہی اس کو زندگی گزارنے کے لیے، تو اس کو شادین کہتے ہیں بھائی، جوان بھائی. مظاہر سنت لؤلؤ و زبرجدی، مظاہر ظاہر یظاہر مظاہرتن، اس کے کئی معانی ہیں. یہاں پر معنی ہے اس کا دو چیزوں کو اوپر نیچے ملا کر پہننا. ظاہر یظاہر کا یہاں کیا معنی ہے؟ دو چیزوں کو اوپر نیچے اوپر تلے پہننا. مثلا ایک شخص نے ایک قمیض کے اوپر دوسری قمیض پہن لی تو اس کو مظاہر کہیں گے، یا ایک ہار کے اوپر دوسرا ہار پہن لیا کسی نے تو وہ مظاہر ہے، یا اسی طرح ایک زرہ جو جنگی لباس ہے، ایک زرہ کے اوپر دوسری زرہ پہن لی تو اس کو کیا کہیں گے؟ مظاہر کہیں گے. سمتے، اصل میں یہ تھا سمتینی، تثنیہ ہے، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا. اور سمتن کہتے ہیں ہار کو بھائی، ہار. اور اسی طرح سمتن اس دھاگے کو بھی کہتے ہیں جس میں موتی وغیرہ پروئے ہوتے ہیں، لیکن دھاگے کو عام حالت میں سمتن نہیں کہتے، اسی حالت میں سمتن اس کو کہیں گے جب اس پر موتی وغیرہ اس میں پروئے ہوئے ہوں. تو یا یوں کہیں اس صورت میں مانا ہو گیا لڑی بھائی، سمتن کا مانا ہار بھی اور وہ لڑی، وہ دھاگا جس پر موتی پروئے جائیں بھائی. لؤلؤ موتی کو کہتے ہیں، زبرجد یہ کوئی قیمتی پتھر ہے بھائی، زمرد اس کو کہتے ہیں. زمرد مانا سمجھ میں آیا؟ زبرجد کا کیا مانا؟ زمرد. وفی الحی احوا ينفذ المرد شادن مظاہر سمت لؤلؤ و زبرجد. اور اس قبیلے کے اندر احوا ایک گندمی رنگ کے ہونٹوں والا ہرن ہے، یعنی تشبیہ دے رہا شاعر اپنے عاشقہ کو، اپنی حبیبہ کو، کس کے ساتھ؟ ہرن کے ساتھ، کہ قبیلے کے اندر میری عاشقہ ہے جو کس کے مشابہ ہے؟ ایک ایسے ہرن کے جس کے ہونٹ کس رنگ کے ہوں؟ گندمی رنگ کے ہوں، یا جس کے ہونٹ کس جانب مائل ہوں؟ سیاہی کی طرف مائل ہوں، یا ایسا ہرن جس کی آنکھیں خوب سیاہ ہیں بھائی، خوب سیاہ ہیں. تو اپنے عاشقہ کو اس کے ساتھ تشبیہ دی آنکھوں کے خوبصورت ہونے میں، آنکھوں کے یا ہونٹوں کے خوبصورت ہونے میں. ینفذ المرد، اور وہ جھاڑ رہا ہو، ہرن جو ہے وہ پیلوں کے درخت جھاڑ رہا ہو، اس میں سے پتے یا پھل گرا رہا ہو، پتے جھاڑ رہا ہو، یعنی اپنے سینگ وغیرہ کے ذریعے کیا کر رہا ہو؟ اس کے پتے جھاڑ رہا ہو. بھائی ہرن ہے، درخت کی شاخ وغیرہ نیچے آئی ہوئی ہو، اس میں سے پتے کھا رہا ہو، کبھی ظاہر سی بات ہے اس کے اندر سینگ بھی مارے گا. تو اور یا دوسرا یہ کہ شاخ اگر نیچے ہو، آپ نے دیکھا ہوگا بکری وغیرہ کو بھی کبھی تو وہ ویسے گردن لمبی کر کے پتے وغیرہ کھائیں گی، اور بعض اوقات اپنے پاؤں وہ تنے یا اس شاخ کے اوپر رکھ کر پتوں کو کھائیں گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اسی طرح وہ ہرن بھی جو ہے وہ پیلوں کے پتے وغیرہ بھی کھا رہا ہے، اور کبھی کبھار اپنی گردن لمبی کر کے ان کے پتوں کو جھاڑتا بھی ہے، یعنی سینگ وغیرہ ان کے اندر مارتا ہے بھائی. اور اس حال میں ظاہر سی بات ہے جب اپنی گردن آگے کرے گا ان پتوں کو جھاڑنے کے لیے یا پتے کھانے کے لیے، تو گردن اوپر کی ہوگی، لمبی کی ہوگی، اور پوری گردن واضح نظر آئے گی بھائی. تو یہاں تشبیہ دے رہا ہے اپنی عاشقہ کی گردن کو ہرن کی گردن کے ساتھ حسن و جمال کے اندر، کیونکہ جب ہرن نے پتے وغیرہ کھانے یا جھاڑنے کے لیے سر اٹھائے گا تو گردن لمبی کی ہوگی اور وہ خوب نمایاں ہوگی. تو بتلانا یہ چاہتا ہے کہ میری عاشقہ کی گردن بھی اسی طرح اعتدال کے درجے میں لمبی ہے اور بڑی حسین معلوم ہوتی ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ شادینن. میں نے بتلایا ہرن کے جوان بچے کو کہتے ہیں, تو بتلانا یہ چاہتا ہے کہ میری عشیقہ بھی کیا ہے, جوان ہے, کم عمر ہے بھائی, کم عمر ہے. مظاہر سمتے لؤلؤ و زبرجدی, اور اس نے دو ہار جو ہیں موتی اور زمرد کے اوپر تلے پہن رکھے ہیں, اوپر تلے پہن رکھے ہیں. معنی سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ بتلانا یہ چاہتا ہے, کہا پیچھے کہا نا کہ قبیلے میں ایک ہرن ہے گندمی ہونٹوں والا, سیاہ آنکھوں والا ہے, اور وہ پیلوں کے درخت جھاڑ رہا ہے, جوان ہے. اور آگے بتلانا یہ چاہتا ہے مظاہر سنتے لؤلؤ و زبرجدی کہ بھائی میری مراد حقیقی ہرن نہیں, بلکہ میں اپنی عشیقہ کی بات کر رہا ہوں, اس کو اس ہرن کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہوں. اور ہرن کی گردن تو خالی ہوتی ہے, اس میں تو کوئی ہار وغیرہ نہیں ہوتے, لیکن میری عشیقہ ایسی نہیں ہے, اس کی گردن میں کیا موجود ہیں؟ ہار, بلکہ ایک ہار نہیں دو ہار ہیں, یعنی خوب آسودہ حال ہے اور نعمتوں والی زندگی گزار رہی ہے. معنی سمجھ میں آ گیا؟ تو تشبیہ کس چیز میں؟ احوا کہا آنکھوں کے سیاہ ہونے میں اور ہونٹوں کے گندمی رنگ کے ہونے میں تشبیہ. ینفذ المرد, پیلوں کے پتوں کو وہ جھاڑ رہا ہے, تشبیہ کس چیز میں ہے؟ گردن کے خوبصورت ہونے میں اور لمبا ہونے میں. شادینن, یہاں کس کو بیان کرنا چاہ رہا ہے؟ کہ وہ کم عمر ہے, جوان ہے. مظاہر سمتے لؤلؤ و زبرجدی, اور یہاں سے کیا بیان کرنا چاہ رہا ہے؟ کہ وہ آسودہ حال ہے, تو یہاں سے اس کی آسودگی کو بیان کر رہا ہے. اور میں نے بتلایا یہ احوا دراصل صفت ہے, موصوف محذوف ہے, اے ظبی احوا. تو گویا اصل میں یہ کہنا یوں چاہتا ہے کہ وفی الحی عشیقتی یا حبیبتی یشبہ ظبی احوا, کہ قبیلے کے اندر میری حبیبہ ہے جو کس کے مشابہ ہے؟ زبین احوا, ایسے ہرن کے جو گندمی رنگ کے ہونٹوں والا ہے, سیاہ آنکھوں والا ہے, اور ینفذ المرد, اور کیا کر رہا ہے؟ پیلوں کے درختوں کو جھاڑ رہا ہے. شادن, جوان ہے, اور اس نے اوپر تلے دو ہار پہن رکھے ہیں. تو زبین موصوف جو ہے محذوف ہے, اور احوا اس کی صفت اول, اور ینفذ المرد یہ صفت ثانی, کیونکہ نکرہ کے بعد فعل آئے تو کیا بنتا ہے؟ صفت. شادینن یہ تیسری صفت, اور مظاہر السمتہ یہ چوتھی صفت بیان کی گئی. یہاں اور بھی ترکیبیں ہو سکتی ہیں, لیکن بہرحال یہ ترکیب یاد رکھیں آپ. دوبارہ پھر سن لیں بھائی, میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ احوا صفت ہے موصوف محذوف زبیون کی, اور پھر دوبارہ میں نے آپ کو بتلایا کہ شاعر کہنا یہ چاہتا ہے وفی الحی حبیبتی او عشیقتی یشبہ ظبی احوا. تو آپ کے ذہنوں میں اشکال نہ آئے کہ ایک مرتبہ تو میں نے کہا ظبی احوا مرفوع پڑا, اور ایک دفعہ میں نے ظبی احوا منصوب پڑا. بھائی تو یاد رکھنا, یہ جو میں نے مرفوع پڑھا یہ اصل ترکیب میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ وفی الحی یہ ہے خبر مقدم, اور ظبی احوا یہ کیا ہے؟ مبتدا مؤخر, اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. تو در اصل یہاں جو موصوف ہے وہ مرفوع ہے, اور احوا یہ بھی مرفوع, ینفذ المرد یہ پورا جملہ بھی مرفوع, شادینن دیکھو یہ بھی مرفوع, اور مظاہر سمتے لؤلؤ و زبرجدی یہ بھی کیا ہے؟ مرفوع. تو اصل میں یہ کیا ہے؟ مرفوع ہیں بھائی سارے, اور جو میں نے منصوب نکالا وہ میں دراصل شاعر کی مراد بیان کر رہا تھا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لفظی ترجمہ یہ ہوگا وفی الحی, اور قبیلے کے اندر ظبی احوا, ایک ایسا ہرن ہے جو گندمی رنگ کے ہونٹوں والا ہے, یا قبیلے کے اندر ایک ایسا ہرن ہے جو سیاہ آنکھوں والا ہے, یعنی خوبصورت آنکھوں والا ہے, یا قبیلے کے اندر ایک ایسا ہرن ہے جو سیاہی مائل سرخ ہونٹوں والا ہے, ینفذ المرد, اور وہ پیلوں کے درخت کو یعنی اس کے پتوں کو جھاڑ رہا ہے. شادینن, اور جوان ہے، کم عمر ہے، مظاہر سمتہ لؤلؤ و زبرجدی، اور اس نے موتی اور زمرد کے دو ہار اوپر تلے پہن رکھے ہیں۔ یہ ہے لفظی ترجمہ۔ اور دوسری جو منصوب میں نے نکالا تھا وہ میں شاعر کی مراد بیان کر رہا تھا کہ یہ ہرن بول کر دراصل وہ تشبیہ دے رہا ہے ہرن کے ساتھ، کس کو؟ اپنی عاشقہ کو۔ تو گویا وہ کہہ یہ رہا ہے کہ وفی الحی حبیبتی یا عاشقتی یشبہ ظبیاً، کہ قبیلے میں میری ایک عاشقہ ہے جو کس کے مشابہ ہے؟ اس ہرن کے، جس کی یہ صفات ہیں بھائی۔ تو یہ میں اس کی مراد بیان کر رہا تھا۔ بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ تو لفظی ترجمہ میں نے الگ بیان کر دیا بھائی۔ چلیے بس کریں بھائی، معنی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ چلیے بس بھائی، ھذا المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔